ابھی ہم چلتے ہیں آیت 81 پہ، اگلی آیت. فرح المخلفون بمقعدہم، خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے. کس بات پہ؟ کہ مسلمانوں کو فتح ملی، تبوک میں جیت گئے. کیا خوشیاں تھی پیچھے رہنے والوں کی؟ کوئی خوشی ان کی اسلام کے نام سے نہیں تھی، بلکہ خوشی اس بات پہ تھی کہ بھی مقعدہم، شکر ہے ہم پیچھے رہ گئے، اپنی جان کے بچنے پہ خوش ہو رہے تھے. خلاف رسول اللہ، رسول کے پیچھے رہنے کے، رسول سے جدا رہنے پہ خوشیاں منانے لگے. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس بات کو انہوں نے بڑا ناپسند کیا کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مالوں سے جہاد کریں، بلکہ خود رکے تو رکے دوسروں کی بھی ہمتیں توڑنے لگے جو وہاں جا رہے تھے گرمی میں. وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ، کہتے ہیں مت جاؤ، مت کوچ کرو گرمی میں، لو لگ جائے گی، گرمی لگ جائے گی. جانے والوں کی ہمتیں توڑ رہے تھے، تو ایسے لوگوں کو بتا دو، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، بتا دو کہ جہنم کی آگ تو اس سے زیادہ گرم ہے. لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کاش کہ یہ سمجھتے، کاش کہ یہ پلٹتے، ان کو عقل ہوتی، سمجھ ہوتی کہ آج زندگی کے چند دن کے فائدے اٹھانے کے لیے ہمیشہ کی جہنم میں جانے والے، لہٰذا ان کو کیا چاہیے؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، پس چاہیے کہ تھوڑا ہنسا کریں، زندگی سے ہنسی، فن، انٹرٹینمنٹ کو کم کریں، سوشلائز ہونا کم کریں. فن پلیکس نہیں ہے یہ زندگی، یہ زندگی کوئی من موجی کرنے کی جگہ نہیں ہے. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ رویا کریں. کس پہ؟ کیا چھن گیا اور کیا بھی نہیں ملا اس پہ رو لیں، ماں باپ یاد آ رہے ہیں اس پہ رو لیں، بچے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے اس پہ رو لیں، نہیں. جزام بما کانوا یکسبون، اپنی کمائیوں پہ روئیں، اپنے کرتوتوں پہ روئیں، اپنی زندگی گزارنے کے طرز زندگی، اپنے طرز زندگی پہ رو لیں. اب دیکھیں کتنی زبردست قسم کی آیات ہیں، یہاں پھر وہی بات ہے، پیچھے سے لے کے چلتی ہوں. فرحہ، پیچھے ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ دو طرح کی فرحت ہوتی ہے، ایک خوشی والی فرحت اور ایک اترانے والی فرحت، یہاں دوسرا معنی ہے. یعنی فرحہ کا لفظ اچھے معنوں میں بھی آتا ہے اور بروں میں بھی، یہاں برے معنوں میں، اترانے کے معنوں میں. اترا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے کون؟ المخلفون. مخلفون جو ہے نا، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے، یہ لفظ کافی زیادہ آپ کو بات کو سمجھنے میں مدد دے گا. خالام فائز کا روٹ ہے جو کہ دکھ رہا ہے، آگے جو لفظ آ رہے ہیں نا خلافا، وہ اس میں اصل روٹ دکھ رہا ہے. مخلف کون جو ہے نا، یہ مخلف کی جمع ہے، اور مخلف کہتے ہیں اس شخص کو جو پیچھے چھوڑ دیا گیا. پہلے یہ لکھ لیں پھر میں اس کو دوسرا بتاتی ہوں جو یہ نہیں ہے. مخلف کہتے ہیں متروک کو، جس کو چھوڑ دیا گیا. یہاں یہ نہیں کہا کہ اب وہ خود پیچھے رہ گئے، حالانکہ رہے پیچھے خود تھے نا، پوری چوائس تھی ان کے پاس، خود ہی رہ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ خود نہیں رہے، ہم نے ان کو آگے جانے ہی نہیں دیا، اللہ نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، ایگزامینر نے خود ہی ان کو پیچھے کر دیا، اگلے درجے میں، اگلی جماعت میں ان کو آنے ہی نہ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قابل نہ تھے. غزوہ تبوک اس وقت ہوا جب گرمی شدت کی تھی، کھڑی فصلیں تیار تھیں، پچھلی رات ختم ہو چکی تھی، جیسے مہینے کے آخری دنوں میں گھر کے خرچے میں تنگی آ جاتی ہے اکثر لوگوں کے ساتھ. اب ایسے وقت میں جب لوگ نکل گئے اور جھوٹے لوگ بہانے بنا بنا کے گھروں میں بیٹھے رہے، اب ہوا کیا؟ ذرا ایک لمحے کے لیے آپ اپنے آپ کو وہاں لے کے چلیے، پھر یہ آیتیں بہت اچھی سمجھ آئیں گی انشاءاللہ تعالی. ساتھ جانے والے کتنے کٹھن حالات تھے، گرمی، بھوک، 18 لوگوں کے حصے میں ایک اونٹ آیا تھا، یعنی 17 لوگ سفر کر لیتے، باری لیتے، پھر 18ویں کی باری آتی. کھانے کا حال کیا تھا کہ شروع میں صرف ایک کھجور ملتی تھی اور اس کو چستے رہتے آخر اس کی گٹھلی ختم ہو جاتی. کسی نے کہا کہ وہ ایک کھجور کیا کرتی ہوگی، کہا ہاں یہ تو ہمیں اس دن پتا چلا جب وہ ایک بھی نہ رہی. آخر حد یہ ہو گئی کہ پانی کی کمی کی وجہ سے صحابہ کے یہ جو ہونٹ ہے نا، ان میں ورم آ گیا، پپڑیاں جم جم کے سوج کے خون نکلنے لگا. بھوک مٹانے کے لیے کچھ پتے کھانے پڑے، جیسے کچھ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پوائزنس ہے کچھ نہیں ہے، پتے کھانے پڑے اور اس کی وجہ سے سوجن ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے تو جانوروں کی طرح، بکری کی طرح مینگنیاں ہمارے جسم سے نکلتی، کیونکہ بکری جو کھاتی ہے اس کے نتیجے میں مینگنی نکلتی ہے نا، تو جب انسان بھی وہی پتے کھائیں گے تو ان کا بھی تو یہی حال ہوگا۔ آپ امیجن کریں کیا کچھ نہ ہو سکتا تھا اس وقت، اتنا بڑا گروہ، آگے منزل کچھ نہیں، سب کو صاف دکھ رہا ہے کہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، چونٹی جائے ہاتھی کو مارنے تو بچ کے کہاں آئے گی، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کی کیسی پیاری اخلاقی تربیت کی تھی۔ یہ ہے اصل میں وہ نقطہ جس کو آج مسلمانوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ تربیت چاہیے دینی تعلیم کے نتیجے میں، لیکن کرے کون، سارے تو ایک جیسے بن گئے آج ہم۔ ایسا پیارا گروہ تیار ہوا کہ کوئی جھگڑا نہیں۔ آپ ذرا امیجن کریں، آپ یہاں سے سیر کے لیے جائیں کوئی 8 گھنٹے دور ڈرائیو لے پہ، آپ آئیے نا آج کل، آپ بائی روڈ آئیے، باہر آئیے، جب پچھلی دفعہ آئی تھی تو بائی روڈ آئی تھی، 9 آورز کی ہے یہاں سے، 8 گھنٹے کا جب سفر کرنا ہوتا ہے، میں آپ جو کہتی ہوں آپ اگر تکلیف کر سکیں تو پیچھے ہاتھ کھڑا کریں، میرا خیال ہے کہ 9 گھنٹے کے سفر میں جب کوئی فیملی بھی ایک نکلتی ہے تو گاڑی میں آدھے سے زیادہ جگہ جو ہوتی ہے وہ سنیکس نے اور راستے کے کھانوں پینوں نے لی ہوتی ہیں، اگر رات کو جاگنا ہو کہیں تو بلینکٹ بھی ہوں گے، سنیکس، جوس، کیونکہ سفر میں جب کھانا پینا کھلا ہوتا ہے نا تو موڈ اچھے رہتے ہیں، ڈرائیور کو جگانے کے بہانے ہی کھلاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام نہ بد مزاج ہوئے، نہ آپس میں لڑائی ہوئی، اور نہ صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان ہوئے۔ کیا کچھ شیطان اس وقت میں لوگوں کے دلوں میں ڈال سکتا تھا کہ کیا ضروری اب ہم پہنچے، اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ مکہ فتح ہو چکا تھا، کتنے ہی ایسے موقعوں پہ مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو وہاں لے جائیے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایک اچھا گروہ کیا ہوتا ہے، اللہ کن لوگوں کو دین کے لیے جماتا ہے کہ کوئی بات نہیں کی، پیٹ بھرے ہوں تو سفر بھی اچھا لگتا ہے، لانگ ڈرائیو بھی اچھی لگتی ہے، میوزک چل رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تھوڑی دیر مک ڈونلڈ میں رک گئے، کہیں میں کافی پینے کے لیے رک گئے، سب کہتے ہیں مزے، پھر بھی تھک جاتے ہیں، اور سارے سفر دنیا کے جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی ذاتی فائدے کے لیے ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں، تو کسی رشتے دار کو ملنا یہی ساری تھکن دور کرتا ہے، ان غریبوں کو تو وہ کچھ بھی نہیں، لیکن کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جس شوق سے نکلے تھے وہ شوق ان کا آخری دن تک ساتھ رہا، کسی ایک نے نہیں کہا کہ ذرا ان سے پوچھو اور کیا کیا کرانا ہے، ہمیں کہاں کہاں دھکے کھلوانے ہیں، کیا ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا سارے شہر کا، پہلے ہی آج پوچھ کے آنا ذرا اور کیا کیا محاذ آنے ہیں تمہاری زندگی میں، کوئی ایسا کوئسچن نہیں۔ اور اصل جہاد یہی ہے، دیکھیے دین کے کام میں کوئی وزن نہیں، پتھر نہیں اٹھانے پڑتے آج کے دور میں، الحمدللہ آرام دہ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، 2 نہیں تو 6 گھنٹے بٹھا لیں، ہاں گاڑیاں نرم، راستے آسان، ٹرینوں میں آئیں بہترین، بسوں میں آئیں بہترین۔ اصل جو دین کے کام میں ایک بندے کا امتحان ہے نا، وہ کیا ہے کہ یہ مسلسل کام ہے، یہ چھوٹی سی ریس نہیں ہے کہ 1 کلومیٹر چل کے رک جاؤ، یہ لانگ ریس ہے، یہ میراتھن ہے، تھکن اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ سخت کام ہے، تھکن یہ ہے کہ مسلسل ہے، کنٹینیوس، جیسے دل دھڑک رہا ہے دھڑک رہا ہے، اس کام میں چھٹی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، یہی چیز لوگوں کو تھکاتی ہے، اس لیے بہت سارے لوگ کمٹمنٹ کر کے بھی نبھا نہیں پاتے، اور کئی تو کمٹمنٹ کرنا ہی نہیں چاہتے صرف اس خوف سے کہ مسلسل نہیں کر سکتے۔ اب اگر ہم سب اپنے آپ کو اس میں رکھیں کہ وہاں تو تبوک تھا، کہاں جا کے صحراؤں میں رہنا تھا، آج ہم دین سیکھنے والے، سکھانے والے، اب اگر آپ دیکھیں کہ اس دین کے کام کے بعد یا اس ساری کوشش یا تگ و دو کے بعد ہمیں گھر جاتے تمغہ ملے، شوہر کھڑے ہوں پھولوں کا گلدستہ لے کے، شکر ہے بیگم ماں پڑھ کے تو آئیں، اور ماں باپ جو ہیں وہ گلے سے لگا لیں شکر ہے اللہ نے ایسی بیٹی دی کہ جو قرآن کے لیے صبح صبح اٹھ کے جانے لگ گئی، واہ واہ ہو رہی ہو، سارے تیار ہوں، تو یقین کریں دین کے کام کرنے والوں کی یہاں لائنیں لگی ہوں، پڑھنے پڑھانے کیا صرف والنٹیئر کے لیے اتنے فارم آ جائیں کہ کوئی بندہ اٹھے نا، کیونکہ گھر جاتے ہی شوہر نے پھولوں کا گلدستہ دینا ہے، لیکن بات جب اس سے الٹ ہو تو پھر ہے اصل میں وہ بات جس کی یہاں بات ہو رہی ہے، یہ کام تو بس وہی کر سکتا ہے کہ جس کو یہ یقین ہے کل نار جہنم اشد حرہ. اب ہوا کیا, خود تو بیٹھ گئے پیچھے, تبصرے باتیں چوپالوں پہ بیٹھ کے چائے کی سرکیاں بھر رہے ہیں اور ساتھ ان کر گئے, کیا ضرورت ہی جانے کی. جیسے اب آپ تو یہاں آ کے پروٹیکٹڈ ہو جاتے ہیں نا, ہو سکتا ہے گھر کے کچھ لوگ پورا وقت پیچھے بڑھ بڑھاتے ہی رہتے ہوں. پھر چلی گئی, آج پھر سوتا چھوڑ کے چلی گئی. یعنی بعض شوہر تو صرف شاید یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے بتا کے جانا, پھر وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں آج شاید روکنے میں کامیاب ہو جاؤں. اور کچھ آپ جیسے جو کہتے ہیں ہم چپکے سے جوتا اٹھا کے جاتے ہیں کہ ان کی آنکھیں نہ کھلے. اب آپ دیکھیے کہ آپ تو یہاں آ کے آپ کو یاد رہتے ہیں غریب قسم کے مناظر. اب ہوتا کیا ہے کہ جو بےچارے نہیں گئے تبوک پہ, بھی چپ کر کے بیٹھے جاؤ, کام کرو, جن کاموں کے لیے تم نہیں گئے, اب جا کے کھیتی باڑی کرو, گھر کے گھرداریاں کرو, دس اینڈ دیٹ کرو, لیکن نہ گئے تو چین اس کو بھی نہیں آتا. یہ یاد رکھیں, جو نیکی کے کام سے رکتا ہے نا, چین اس کو بھی نہیں آتا. آج جو لوگ نہیں آ پا رہے, آپ کا خیال ہے مطمئن ہے, کچھ تو بےچارے مجبوریوں میں ہے نا, لیکن کچھ بےچارے آنا چاہتے ہیں لیکن ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہے. تو یہ کس کا علاج ہے کہ آ جائے؟ چین نہیں آئے گا. چین اس دن آئے گا جس دن یہ کتاب مل جائے گی. اتنی یہ پیاری کتاب ہے, تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کتنے بدبخت ہیں کہ پیچھے رہنے پہ خوش ہیں, شکر ہے ہم نہیں گئے, شکر ہے ہمارا نام نہیں آیا, آج کا خیر کا وقت نکل گیا, ایک ویک اور گزر گیا, ہم پیچھے ہی رہے, نہ جان لگانی پڑے نہ مال لگانی پڑے. چلو بھائی ٹھیک ہے, اب جب اکیلے تھے, اب فطری بات ہے کہ جب بہانہ بنا کے دین کے کام سے فرار حاصل کیا, تو اب یہ لگا ایک اگلا سٹیپ ہوتا ہے اس کا کہ بندہ اکیلا نہیں رکنا چاہتا, وہ دو چار کو ساتھ ملاتا ہے. کیوں؟ تاکہ میرا چھوڑنا کسی کو برا نہ لگے. اب کرتا کیا, پروپیگنڈا کرتا ہے, یہ کبھی نہیں کہتا دین کا کام برا خراب ہے, بس وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھ لو, سوچ لو, تمہاری صحت اجازت دیتی ہے تو کر لو, میں تو نہیں کچھ کہتا. دیکھ لو, اب بچوں کو پھر خراب کر کے تو پھر دوسروں کے بچوں کی آپ مدد کرنے جا رہے ہیں. یہ باتیں وہ کہتے تھے, قالوا لا تنفروا حرا فی الحر, گرمی میں مت چلو. اب دیکھیں یہ کتنا محبت والا جملہ ہے. یہ جملہ ماں بولے تو دلک لگتا ہے کہ ماں سے زیادہ کوئی میرا مخلص ہی نہیں, اگر شوہر بولے تو لگتا ہے کہ اصل محبت تو آج اس نے بتائی پچھلے 10-15 سال کے بعد, ہاں, کہ تم اس دین کے کام میں نہ چلو. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بڑے پیار سے جواب دے دو, کل نار جہنم اشد حرا, جہنم کی آگ تو بڑی گرم ہے, اس کو یاد کر لیں تو اس دنیا کی گرمی سردی نہیں آئے گی. اس طرح کی ڈیلینگ ٹیکنیکس جو استعمال کرتے ہیں, ان کو بڑا پیارا جواب دیا جا رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھ لو, جب تک تمہارے شوہر کوآپریٹ نہیں کرتے مت کرو یہ کام, گھر بیٹھے اس کو تبلیغ کرو اور دیکھنا ایک وقت آئے گا تمہاری تبلیغ سے تمہارا شوہر بالکل نیک اور متقی پرہیزگار ہو جائے گا, پھر جانا کام کرنے. اور وقت نکل چکا, ابھی بچے چھوٹے ہیں, ذرا ان کو بڑا ہونے دو پھر دیکھنا کریں گے. اور وہی علامہ اقبال کی بات کہ کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. اور آپ دیکھیے جو چیزیں راستے سے روکتی ہیں نا, وہ یہی ہیں, فل یضحکوا قلیلا بل یبکوا کثیرا. زندگی سے آپ انٹرٹینمنٹ کم کر دیں, بہت وقت ملے گا. میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جن کے ویکینڈز انٹرٹینمنٹ سے خالی ہیں ان کے پاس پھر بھی بہت وقت ہے. ہمارے ویکینڈ کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے, انٹرٹینمنٹ نہیں چلتی. یقین کریں کل ہمارے سٹاف میں 3-4 لوگ کم تھے, ہیں ہی جتنے, ان میں سے بھی 3-4 کم ہو جائیں تو پرسنٹیج ہی پوچھ لیں. تو ہرنے پرنے پڑے ہوئے تھے ہم لوگوں کو, لیکن اللہ نے کروا دیا, وقت ہو گیا, گزارا ہو جاتا ہے نا, کوئی کام نہیں رکتا. میرے سے اچھا بندہ آئے گا اگر میں اس کرسی کو خالی کروں گی. لیکن فل یضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا, زیادہ رو اور کم ہنسو. ہم نے آج کا کلچر جو اپنے ارد گرد دیکھا وہ فن کلچر ہے. آج کہتے ہیں موج مستی کا نام ہے زندگی. کسی نے مجھے ایک ای میل بھیجا, پتہ نہیں ادھر تھا, مجھے بہت ہی آکورڈ لگا اس کا لفظ. بات اندر اچھی تھی, یعنی بات اس میں کیا تھی کہ نماز کیا فائدے دیتی ہے, یعنی اس پہ کوئی کسی نے آرٹیکل بھیجا, لیکن اوپر ٹاپک میں لفظ پتہ کیا لکھا ہوا تھا, نماز مستی. مستی کے نام سے انہوں نے ایک ٹاپک دیا کہ مستی کے ساتھ نماز پڑھو, یعنی دیکھو کہ نماز کے کتنے مزے ہیں. یعنی آج تعلق ہی انٹرٹینمنٹ کا ہو گیا نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری زندگیوں میں سنجیدگی لے آئے, کوئی بہانہ نہ ملے, کوئی چیز نہ ہو. بعض لوگ تو شکر کرتے ہیں کوئی بہانہ ملے اور چھٹے, گرمی بہانہ بن گئی. اس طرح بعض لوگوں نے شکر کیا ہوا بچوں کی ماں ہیں اور وہ دین سے رکیں. بعض لوگ آپ دیکھیے, آپ قرآن پڑھنے آ رہے ہیں, ساری چیزوں کے ساتھ چل رہے ہیں نا, اور جو نہیں بےچارے چل رہے, وجہ بچے ہیں یا گھر ہے یا شوہر ہے, تو بجائے اس کے کہ خوش ہوں اس پہ روئیں. اگلی آیتیں انشاءاللہ ہمیں بتائیں گی اس کے بارے میں کہ کیا طریقہ ہے, کیسے کرو. صرف یہ آیت کو پورا کر کے پھر تلاوت سنواتی ہوں آپ کو. یہ جو بات آخر میں آئی ہے نا کہ جزام بما کانوا یکسبون, یہ تمہاری کمائیاں ہیں, یعنی جو اپنے عمل ہیں اس کو دیکھو تو رویا ہی کرو. جیسے ہم کسی فیل ہونے والے بچے کو ماں کے شرم کرو, فیل ہوئے اور ذرا رپورٹ کارڈ دیکھو, پھر دیکھو تمہاری ہنسی کم ہوتی ہے. نہیں خبردار, آج کے بعد ٹی وی بند, کچھ نہیں دیکھ سکتے. جب غلط رپورٹ آتی ہے تو غصہ آتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ یہاں یہی انداز اختیار کر رہے ہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح کتنے نمبر لے کے فیل ہوئے ہو, اب ہنس کے دکھاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخرت کے جو معاملے میں جانتا ہوں, اگر تمہیں پتہ چل جائیں تو تم اپنے بستروں سے لذت لینا چھوڑ دو, گھروں سے نکل کے جنگلوں میں چلے جاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی قیامت کے دن اتنا روئیں گے کہ ان کی یہ گالیں جو ہے نا چکس, اس کے اوپر رونے کی وجہ سے نشان پڑ جائیں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے آنسوؤں سے ندی نالے جاری ہو جائیں گے. ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ اگر اس میں کوئی کشتی چھوڑ دے تو کشتی چلنے لگ جائے. آج اللہ کے غم سے, اللہ کے خوف سے نہیں روتے, یا اللہ کے کام کرنے کے لیے رو رو کے نہیں منواتے گھر والوں کو. بعض دفعہ ہم ایک آنسو بہائیں گھر والے خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن ہم چپکے چپکے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں, یہ جائیں گے آگ میں تھوڑی جاؤں گی. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے, دنیا قلیل فلیضحکوا فیہا ما شاؤوا, لوگو دنیا چند روز کی ہے, اس میں جتنا چاہو ہنس لو, لیکن جب دنیا ختم ہوگی اور اللہ کے پاس حاضر ہو گئے تو رونا شروع ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا. ابن ابی حاتم کی روایت ہے, ابن عباس اس کے راوی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں سنجیدگی دے دے, جو اس دنیا کے لیے روتا رہے گا نا اس کو یہ دنیا اور رلائے گی, جو اللہ کے لیے روئے گا نا اللہ اس کے لیے دنیا میں انشاءاللہ راستے بنائے گا. دیکھیں ہمارے عمل آئینے کی طرح, آئینے میں آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا, تو ہم اپنے اعمال کے آئینے میں اپنے مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں. آج جو عمل ہے نا اس پہ ہم اپنے کل کے مقام کو دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں تک تلاوت سنتے ہیں اور رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں رونا کیوں نہیں آتا تیرے کلام کو سن کر.
وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم, ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله, والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر, قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون.
جی اب یہاں سے آگے کا حصہ جو ہے یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوا.
جیسا کہ سورت کے آغاز میں نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھی تھی کہ غزوہ تبوک کے ناطے سے بھی دو قسم کی آیات ہیں، ایک وہ ہیں جو تبوک پہ جانے سے پہلے کی تھی، اور دوسری قسم کی وہ آیات ہیں جو تبوک کے سفر سے واپسی پر نازل ہوئیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے ہیں فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اگر پلٹا کے لے جائے اللہ آپ کو کسی گروہ کی طرف۔ اتنا پیارا انداز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ خود نہیں آئیں گے بلکہ اللہ آپ کو لے کے آئے گا، کس گروہ میں سے؟ جو انہی میں سے، یعنی ان کے کسی گروہ کے پاس اللہ جب آپ کو پلٹا کر لے جائے تو فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو وہ اجازت طلب کریں گے آپ سے نکلنے کی۔ یعنی تبوک کوئی آخری جنگ تھوڑی ہے، اس کے بعد جب کبھی زندگی میں کوئی اور موقع آیا تو وہ لوگ بھی جو تبوک کے سفر میں جانتے بوجھتے نہ شامل ہو سکے، بہانے کر کر کے گھر بیٹھ گئے، اگلی جنگیں تو آسان ہوں گی کیونکہ تبوک کا موقع تو زندگی میں کبھی کبھی آتا ہے، لیکن اصل میں آتا ہے یہ انسان کو بہت بلند درجے دینے کے لیے۔ تو اب ایسے لوگ جو اب تبوک کے سفر میں آپ کے ساتھ داخل نہیں ہوئے، شامل نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ صرف گڈ ٹائم مسلم ہیں، ان کو صرف اپنے مفادات اچھے لگتے ہیں، یہ اسلام کی صرف وہی چیز لینا چاہتے ہیں جس میں ان کو فائدہ ہو، قربانیاں ان کو پسند نہیں۔ اور ایک دفعہ تبوک کے بعد جب مسلمان دوبارہ اپنی دھاک بٹھا چکے ہوں گے اور پھر کسی جہاد کا موقع آیا، اور اگر یہ اس وقت کچھ مانگنے آئے اجازت کہ ہمیں ساتھ لے جائیں، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو ہرگز نہ آپ پھر ان کو نکلنے دیں اپنے ساتھ۔ یعنی صاف کہہ دیجئے کہ تم تو ہرگز بھی میرے ساتھ نہیں نکل سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا، اور ہرگز نہیں تم جنگ کرو گے میرے ساتھ کسی دشمن سے، یعنی میری معیت میں اب تم کسی دشمن کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے۔ ان دونوں باتوں کی وجہ، نیکی کے ان دو کاموں سے محروم رہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اِنَّكُمْ رَدِيتُمْ بِالْقُعُودِ، بے شک تم راضی ہو گئے تھے بیٹھنے والوں کے ساتھ، پہلی مرتبہ تمہیں بیٹھنا اچھا لگا، لہذا فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اب بیٹھے رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ بہت دو ٹوک انداز ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ لوگ جو دکھ کے وقت میں کام نہ آئیں، جو مجبوریوں کے وقت میں آرام سے بیٹھے رہیں، جن کو ضرورت کے وقت پہ ضرورت پوری کرنے کا موقع دیا جائے لیکن وہ نہ کریں، تو ایسے لوگ کل کسی اور موقع پر، کسی دھوم دھام والی نیکی کے موقع پر، کوئی ایسا موقع اگر آ جائے کہ جس کے بعد واقعی پھر ان کی بڑی پمپ اینڈ شو ہو، بہت بڑے بڑے ٹائٹل ان کے نام پہ آ جائیں، تو پھر آپ ان کو ساتھ نہیں لے کر جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کا کام جو ہوتا ہے نا، یہ ایک آنر ہے، ایک عزت ہے۔ اگر کوئی پہلی دفعہ یہ آنر لینے سے پیچھے ہٹ جائے تو کئی دفعہ زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا موقع لے آتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسے کام نیکیوں کے ہوتے ہیں اور ایسے حالات بن جاتے ہیں نیکی کے کام کرنے والوں کے سامنے کہ ان کا اس نیکی کو چھوڑنا اصل میں اسلام کو چھوڑنے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ میدان جنگ میں سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ایک شخص اپنی جان تو بچا لے اور اسلام کی جان کو خطرہ لگا دے، تو ایسا تو وہی کرے گا نا جس کے دل میں ابھی پوری بات نہیں آئی اسلام کی۔ ڈوبتے بچے کو یا بچہ جو بھاگ کے ماں سے پانی میں جائے، ماں اس کو بچانے کے لیے خود چھلانگ لگا دے، تو جو اسلام کو ڈوبتا دیکھے اور اسلام کو بچانے کے لیے نہ بڑھے تو گویا کہ اس نے یہ بات ثابت کر دی کہ ابھی اسلام کے معاملے میں وہ سنجیدہ نہیں۔ اور اسلام کے راستے میں ان لوگوں کو نہ آنے کی ایک وجہ تو یہ ہے جو ہم نے دیکھ لی کہ چونکہ یہ مشکل میں کام نہ آئے اس لیے ان پہ ٹرسٹ نہ کرو، یہ قابل بھروسہ لوگ نہیں ہیں۔ اور بڑے بوڑھے بھی یہی بات کہتے ہیں کہ جو ایک دفعہ تمہیں دھوکہ دے دے، کسی ایسے وقت میں تمہارا ساتھ نہ دے جب تم بہت تکلیف میں ہو، تو سمجھ لو کہ یہ قابل بھروسہ انسان نہیں ہے۔ ایک دوسری بھی وجہ ہے جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایسے لوگ اگر آئندہ کسی جنگ میں چلے بھی جائیں گے، کسی دین کے اور کام میں ان کو رکھ بھی دیا جائے گا، تو یہ اس کے تقاضے پورے نہیں کر سکیں گے۔ پیچھے بھی یہ بات کئی بار ہو گئی جب سے غزوہ تبوک کے تذکرے شروع ہوئے ہیں کہ غزوات جو ہوتے ہیں، یا غزوہ تبوک یا بدر کے جو مواقع تھے، یہ مسلمانوں کی تربیت کے مواقع تھے۔ وہ گروہ جو مشکلات میں سے گزرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے وہ آنے والے وقت کی مشکلات میں جم جاتا ہے، لیکن نیو کمرز یا وہ بچے یا وہ نئے نئے اسلام میں آنے والے جنہوں نے قربانیاں نہیں دی ہوتی، وہ کسی متوقع مشکل کے موقع پہ ٹھہر نہیں سکتے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مضبوط درخت بڑی بڑی آندھیوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، جمع رہتا ہے، وہ گرتا نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کوئی درخت آرٹیفیشلی کہیں دوسری جگہ سے لا کر زمین کی تھوڑی سی مٹی ہٹا کر اس میں ڈال دیں، دیکھنے میں وہ بھی بڑا درخت ہے، کھڑے دونوں ایک ساتھ ہیں، قد بھی برابر ہو سکتا ہے، لیکن فرق کیا ہوگا؟ پتہ کب چلے گا کہ اس میں کون سا جمع ہوا درخت ہے، کون سا کچا ہے؟ جب آندھی چلے گی۔ اب آندھی کے وقت جو درخت کسی سپورٹ کے لیے کھڑا کیا تھا وہ خود ہی گر جائے تو کتنی بڑی مشکل ہوگی۔ تو ایسے لوگ جو ایسے موقعوں پہ خود ہی گر جائیں گے، بہتر ہے کہ یہ گھر سے ہی نہ نکلے۔ تیسری بات بھی پتہ چلتی ہے اس آیت سے، اور وہ کیا کہ نیکیوں کا کوئی موقع ہوتا ہے۔ جس طرح کسان وقت پہ بیج نہ ڈالے تو پھر اس کو پورا سال محروم رہنا پڑتا ہے، اس طرح انسانوں کی زندگیوں میں بدر جیسے اور تبوک جیسے حالات ہمیشہ نہیں رہتے۔ جنگیں تو کبھی ہوتی تھیں، لیکن یہ موقع ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی زندگی میں کہ وہ اپنے لیے نیکیوں کے بیج ڈال سکیں۔ جو نہیں ڈالے کہا آرام سے بیٹھو، انکم رضیتم بالقعود، تم نے اس پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا۔ قعود قاف عین دال اس کا روٹ ہے، قاعدہ سے، قاعدہ بھی اسی سے ہے۔ یہ جو بچوں کو ہم قاعدہ پڑھاتے ہیں وہ بھی اصل میں ایک بنیاد ہوتی ہے نا، کہ جیسے بچے کو بیٹھنا آ جاتا ہے، بچہ اس کے ساتھ پھر سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ تم پہلی مرتبہ بیٹھے تھے تو اب بیٹھے رہو، مل خالفین، خالفین کا لفظ دیکھیے گا، خالف کی جمع ہے یہ، اس کا ایک معنی تو ہے پیچھے رہ جانے والا، ٹھیک ہے، لیکن خلفن کے معنی فسدہ کے بھی ہوتے ہیں، فساد پیدا کرنے والا۔ عربی زبان میں کہتے ہیں خلف اللبن، دودھ خراب ہو گیا۔ عرب لوگ کہا کرتے تھے فلان خالفتن اہلی بیتی ہی، فلان شخص سارے کنبے سے فسادی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی سے عربی میں ایک اور لفظ آتا ہے خلوف النمس سائم، جبکہ منہ کی بو روزہ رکھنے سے خراب ہوتی ہے، تو اس کے لیے عرب بولتے تھے۔ تو دو معنی ہو گئے اس میں، نمبر ایک پیچھے رہنے والوں کے ساتھ پیچھے رہو، پھر شوق سے رہو، اور دوسری بات ہے کہ فساد مچانے والے، دین کے راستے میں روڑے اٹکانے والوں کے ساتھ تم بھی شوق سے اپنا حصہ ڈالو، تمہارا نصیب ہی یہ، تم ہو ہی اتنے بد قسمت کہ تم نے خیر کے موقع کو چھوڑ کر فساد کو اپنی زندگی میں اہمیت دی، تو پھر شوق سے رو۔ تم نے رسول کی نافرمانی کی، جہاد سے منہ موڑ لیا، اب آئندہ تمہیں آنے نہیں دیا جائے گا۔ تو نیکیوں کے مواقع ہوتے ہیں، جب بندہ ایک ٹرین چھوڑتا ہے تو بعض دفعہ اس سے اگلی ٹرین بھی چھوٹ جاتی ہے۔ آپ نے کنیکٹڈ فلائٹس یا کنیکٹڈ ٹرینز یا بسوں میں یہ دیکھا ہوگا، پہلی ٹرین لیٹ ہوئی تو اگلی بھی چھوٹ گئی، ایک فلائٹ مس ہوئی تو اگلی بھی مس ہو گئی۔ نیکی کا کام بھی یہی ہے، یہ ایک چین ری ایکشن ہوتا ہے، یہ ایک کنیکٹڈ فلائٹس ہوتی ہیں، ایک نیکی دوسری نیکی کو جنم دیتی ہے۔ آپ ایک کام کرتے ہیں عافیت سے، وقت پہ ایئرپورٹ پہ پہنچ کے آپ نے کام بڑے آسان طریقے سے کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں کی ایک دوسری ٹرین میں بٹھا دیتا ہے، جس کے اندر آپ بیٹھ کر اور تیزی سے کام کرتے ہیں، پہلے سے اور اچھا، پہلے سے اور بھاگ بھاگ کے، اور ہمت آتی ہے، طاقت بھی آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ایکسٹرا آرڈنری اس وقت طاقت آ جاتی ہے۔ آپ کو بھاگ کے ٹرین لینا، جہاز لینا پڑے، وہی سفر جو آپ شاید 15 منٹ میں کریں وہ 5 منٹ میں کر لیتے ہیں۔ عام طور پہ آپ شاید ایک پرس بھی نہ اٹھا سکیں، اس وقت آپ نے ہاتھوں میں کئی پاؤنڈس اٹھائے ہوں گے تو آپ اٹھا کے چل پڑتے ہیں، انرجی بڑھتی ہے۔ جو بندہ نیکی کے ایک موقع پہ پیچھے رہ جاتا ہے نا، اصل میں وہ اپنی ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آئے تو انسان اپنے آپ کو چیک کرے، کیا میں صرف یہی موقع چھوڑ رہی ہوں، یا اس کے بعد کے جتنے مواقع مجھے ملنے تھے میں وہ بھی چھوڑ رہی ہوں۔ اور ہوتا یہی ہے کہ ایک موقع نہیں چھوٹتا، بہت سارے مواقع چھٹ جاتے ہیں، اور انسان جب کم فہم ہوتا ہے نا تو خوشیاں مناتا ہے، فرحو، پیچھے پڑ چکی آپ، خوش ہوتا ہے، شکر ہے جان چھٹی، شکر ہے میرا نام نہیں آیا، شکر ہے مجھے نہیں کہا گیا۔ فرح المخلفون بمقعدہم، وہی بات جو آیت 81 میں تھی وہی یہاں تھوڑے سے مختلف لفظوں میں ہے، کہ ایک بچہ اگر اسکول نہ جا سکے ٹرین بس اس کی مس ہو جائے اور کوئی اور ذریعہ اس کے اسکول جانے میں نہیں, وہ تو خوش ہوگا کیا چھٹی ہو گئی. اور ماں کو پوچھو کہ جس نے اتنے پیسے دیے, جتنی اتنی ایفرٹ کی, اس کو اس وقت کیا لگ رہا ہوگا. وہ کہے گی اب اس نے پورا دن ضائع کر دینا, اب اس کے کتنے آگے مسئلے اور شروع ہو جائیں گے. تو زندگی میں بچوں والا رویہ جن کا ہوتا ہے وہ نیکیوں کے مواقع سے پیچھے رہنے پہ خوشیاں مناتے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں شکر اللہ کا مشکل آئی, شکر ہے کوئی بہانہ بنا, کوئی حالات ہوئے ایسے کہ چھٹی ہوئی, بیمار ہوئے, اللہ کا شکر ہے بیمار ہو گئے ہیں, شکر ہے کوئی ایسا عذر بہانہ ہوا جس کے بعد اب ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے. لیکن ایک سچا مومن, ایک سینسٹیو اور ایک حساس انسان رو پڑتا ہے. ایسے ہی رونے والوں کی کچھ کہانی اگلی آیتوں میں آنے والی ہے پارے کے آخر میں. بیچ میں پھر بات آ رہی ہے عبداللہ بن ابئی کی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ توبہ کیا خوبصورت انداز رکھتی ہے. ایک طرف ہمیں نیکیوں کی رغبت ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی دوسری طرف ہمارے سامنے نیکیوں کے مواقع سے پیچھے رہ جانا اس کی بنیاد پہ نفاق کو کھولا جاتا ہے. تب جیسے کہ بات ہوئی کہ عبداللہ بن ابئی جو تھا اس کا انتقال غزوہ تبوک کے فوراً بعد ہو گیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے پتہ چلا کہ عبداللہ بن ابئی کا انتقال ہو گیا. ان کا مخلص بیٹا تھا, یعنی عبداللہ بن ابئی کا بیٹا جو تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا. بہت اچھے مخلص مومن صحابی تھے. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کہ ان کافروں کو ان کی اولادیں اور ان کی مال نے کوئی خوشی نہ دی, کہ جن کے پیچھے یہ جن سے خود ساری زندگی کٹے رہے ان کی اولادیں انہی کی سپورٹیو بن گئی. ہوا بھی یہی کہ جب یہ فوت ہوا تو عبداللہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا باپ منافق ہے لیکن آخر پھر بھی باپ ہے, دل تو چاہتا ہے کہ بخشا جائے, کلمہ تو پڑھتا ہی تھا, کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا سامان کر دے. کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا ایک کام تو یہ آپ کر دیں کہ آپ اپنی قمیض اتار کے دے دیں اور اس کے اندر میں اس کو کفنا دیتا ہوں, اور دوسری بات ہے کہ آپ چلیے اور اس کا نماز جنازہ پڑھا دیں, آپ کی دعا اور نبی کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کر دے گا, تو لہٰذا امید کی جاتی ہے کہ اللہ اس کو بخش دے گا. اللہ کے نبی نے کہا اچھا یہ بات ہے, کرتا اتار کے ان کو پکڑا دیا. اب کرتا اتار کے پکڑانا یہ ایک بہت بڑا عمل تھا کیونکہ اللہ کے نبی نے, اس کی دو وجوہات ہیں. نمبر ایک, مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابئی کا وہ احسان چکانا چاہتے تھے جو بدر کے قیدیوں کے آنے کے موقع پر اس نے اللہ کے نبی پر کیا تھا. اور وہ کیا تھا کہ بدر کے قیدیوں میں اللہ کے نبی کے چچا عباس رضی اللہ عنہ بھی آئے تھے. بہت اونچے لمبے چوڑے چکلے تھے, جسم پہ کپڑا نہیں تھا, جیسے جنگوں میں کپڑے بھی پھٹ جاتے ہوں گے. کسی کا کپڑا ان کو پورا نہ آیا, تو اس وقت جس کا کرتا پورا آیا وہ عبداللہ بن ابئی تھا. تو اس نے دیا, گویا کہ اس نے اسلام کے لیے دیا یا کس لیے دیا, لیکن اللہ کے نبی نے اس کو اپنی ذات پہ لیا. تو کہا کہ اچھا اس نے میرے چچا کے اوپر اس وقت احسان کیا تھا, میں اپنا کرتا اس کو دے دیتا ہوں, یہ لے لے اور پہن کے یعنی کر دیتے ہیں. دوسری وجہ اس کی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ عبداللہ بن ابئی کی بخشش میرے کرتے کے باوجود بھی نہیں ہونی, اور نہ میرے نماز جنازہ عبداللہ بن ابئی کی نماز جنازہ پڑھانا نہ اس کو فائدہ ہوگا دے گا اور نہ یہ کرتا دے گا. تو اللہ کے نبی یہ حجت تمام کرنا چاہتے تھے قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ جب بندے کے عمل پیچھے رہ جاتے ہیں تو پھر کرتا ہی کیوں نہ نبی کا ہو, اور چاہے نماز جنازہ پڑھانے والا اللہ کا نبی کیوں نہ ہو, بندے کے عمل ہی اس کے کام آتے ہیں, یہ دونوں چیزیں اس کے فائدہ نہیں دیتی. اب یہ چیز جو ہے اسی کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ عَبَدًا, اور مت پڑھیے کسی پر نماز. یہاں لا تسلی سے مراد نماز جنازہ پڑھانا ہے, کہ آپ نہ نماز جنازہ پڑھائیے ان میں سے کسی ایک کی جو مر جائے. ولا تقوم علی قبرہ, اور نہ کھڑے ہوں اس کی قبر پر. لا تقوم قبرہ سے مراد کیا ہے کہ دعا کے لیے اس کی قبر پر کھڑے نہ ہوئیے. کیوں؟ اس لیے کہ انہم کفروا, بے شک انہوں نے کفر کیا باللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. وماتوا وهم فاسقون, اور وہ اس حال میں مارے گئے کہ وہ فاسق ہیں, وہ نافرمان ہیں. یہ ہے وجہ ان کی. جس دل میں زندگی بھر اللہ کے نبی کی محبت نہ تھی, کیا اس کو اللہ کے نبی کا کرتا فائدہ دے گا؟ کرتے کی بات آپ کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور اس سے اللہ کے نبی کا خوبصورت انداز بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی جب قبرستان پہنچے تو عبداللہ بن ابی کو دفنایا جا چکا تھا، آپ نے اسے قبر سے نکلوایا اور اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اس پر اپنا لعاب دہن تھوکا اور اپنی قمیض اسے پہنائی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کس کا دل اتنا بڑا ہوگا؟ کوئی عبداللہ بن ابی کو اللہ کے نبی پہچانتے نہیں تھے؟ آپ کی پیاری بیوی عائشہ پہ تہمت اس نے لگائی تھی، آپ کہیں چلو جی نعوذ باللہ اسلام کا دشمن تھا تو اللہ کے نبی کو کیا لگے، نہیں آپ کے گھرانے کا دشمن تھا۔ لیکن یہ اخلاق جب آتا ہے، یہ ہے اصل سنت جو آج مسلمانوں سے بھی متروک ہے۔ آج نبی کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی سنت کو بنیاد بنا کے امت کو توڑنے والے آج اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر سکتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے منافق کے ساتھ کیا، اور پھر بھی اس کے باوجود وہ نہیں بخشا گیا۔ کیا بات سمجھ آتی ہے کہ جب ایک بندہ خود اپنی زندگی کسی کام کی کوشش زندگی میں کام کی کوشش نہیں کرتا تو بعد میں بھی اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ آج زمزم کے پانی میں کفن بھگو کے رکھے تو کیا ہوا؟ کس نے کہا کہ زمزم فائر پروف ہے؟ کچھ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ زمزم میں کفن جو بولو پھر آ کے وہ رکھ لو اور مردوں کو اس میں کفنا دو تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر واقعی فائر پروف ہیں تو وہ انسان کے عمل ہیں، نماز، روزہ، حج، عقیدہ، توحید، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ آپ کلمہ پڑی ہوئی چادریں کے اندر مردوں کو دفن کریں، اگر اس کے دل میں ہی کلمہ نہیں ہے، اس کے دل میں اسلام کے تقاضے نہیں تھے پورے کرنے کا شوق، وہ فائدہ نہیں دیں گی چیزیں، یہ ڈھکوسلے ہیں۔ آج امت جب بے عملی کی راہ پہ چلی تو اس نے یہ شارٹ کٹس لینا شروع کر دیا۔ تو یاد رکھیں کہ جنت شارٹ کٹ سے نہیں ملتی، جنت کے لیے کوئی بھی سروس روڈ نہیں ہے، کوئی بائی پاس نہیں ہے، وہاں کوئی موٹر وے نہیں، جنت عملوں سے ملتی ہے۔ ایسے لوگ جن کا خاتمہ کفر پر ہو ان کو پھر ان کی نماز بھی نہیں پڑھانی چاہیے، جہاں سے یہ بھی پتہ چلا۔ پھر فاسق اور کافر کو کسی کی دعا فائدہ نہیں دیتی، یہ بات بھی اس سے پتہ چل گئی۔ اب یہاں ایک دو سوال اس آیت میں پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا تھا کہ عبداللہ بن ابی منافق ہے، آج کے حالات میں کیا کیا جائے؟ مثال ہے کوئی شخص مرتا ہے، اس کے بارے میں کیا علماء کرام کریں، فتویٰ دیں نہ دیں کہ یہ مسلمان تھا، کافر تھا، کس درجے کا تھا، نماز جنازہ پڑھائیں یا چھوڑ دیں؟ تو اس کے بارے میں اس کا جواب کیا ہے کہ ظاہر پہ قیاس کیا جائے گا۔ جج سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہونا ایک آنر بھی تھا نا صحابہ کرام کے لیے، اسی طرح منافقوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ اللہ کے نبی میں پیدا ہو گئے۔ بعض لوگوں سے آپ نے یہ بات سنی ہوگی، ہائے کبھی ہم اللہ کے نبی کے دور میں پیدا ہوتے، شکر کریں اللہ کا نہیں پیدا ہوئے۔ کتنے اللہ جی ہمارے نام پہ ہوتے قرآن میں، آرائیت الذی یکذب بالدین، آرائیت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ یہ تو اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ ہم نہیں ہوئے۔ کسی کے بارے میں میں نے سنا کہ ایک واقعہ سنا کہ ایک صحابی تھے تو جو اپنی بات کی زندگی میں نابینا ہو گئے، تو ایک دفعہ کسی دور دراز کے شہر میں گئے، کوئی شخص ان کو ملا تو کہنے لگے کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کی آنکھوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنا آسان نہیں تھا اللہ کے نبی کو دیکھنا، جن کے درجے سوا ہوتے ہیں ان کی پکڑ بھی زیادہ سی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں نہ پیدا ہونے کی وجہ سے تو آج ہم مسلمان کہلا رہے ہیں۔ ابو جہل بھی آپ کے دور میں ہی تھا، عبداللہ بن ابی کیا وہاں نہیں تھا؟ یہ مت کہیں کہ اس دور میں پیدا ہوتے، یہ کہیں کہ اللہ آج کے دور میں ہم سے وہ کام کرا لے جو اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ کرام نے کیے۔ اگلی آیتیں انشاءاللہ 11ویں پارے میں بھی ہم پڑھیں گے تو اس کا جواب مل جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج کوئی جس حال پہ بھی ہے اس کے ساتھ ظاہر کا معاملہ کر دیا جائے اور نماز جنازہ اس کی پڑھ دی جائے گی۔ پھر ایک اور سوال اٹھایا جاتا ہے اس آیت کے اوپر، اور وہ کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی تو منافقوں کا سردار تھا، اس کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں ہوا کہ اللہ کے نبی نے اپنی چادر پہنا دی؟ اور بعض لوگ اس میں ایک اور بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کیا اس میں مخلص صحابہ کرام کی دل آزاری نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ ایک کام کرنے والا بھی اسی پلڑے میں رکھا گیا، جو نہیں کر رہا وہ بھی ایک ہی جیسا ہے، ریگولر بھی وہی بیٹھتے ہیں وہی کرتے ہیں جو لسنرز کرتے ہیں، ٹیسٹ دینے والے بھی وہی ہیں نہ دینے والے بھی، تو کیا پھر اس سے ان کا دل نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی تربیت اتنے خوبصورت طریقے سے کی تھی کہ وہ کبھی بھی اللہ کے نبی کے کسی عمل پہ نیگیٹیوٹی سے نہیں سوچتے تھے، ان کو پتا تھا یہ اللہ کا نبی ہے، جو کام کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کر کے دکھانا عبداللہ بن ابی کے ساتھ تقریباً 1000 لوگوں کا جو گروہ تھا نا، اس کو اسلام کی طرف مائل کرنا تھا۔ اور روایت ملتی ہے اس کی کہ اللہ کے نبی نے یہ سارا کیوں کیا، کہ اس عمل کو دیکھ کر، اللہ کے نبی کے اس حسن سلوک کر دیکھ کر تقریباً 1000 لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے ذاتی گرج، اپنے ذاتی غصے، میرے ساتھ کسی نے کیا کیا، میری قدر کی کہ نہیں کی، میری بےزتی تو نہیں کی، یہ نہیں آپ لیتے تھے۔ کر دی، ہو گئی میری بےزتی، کر دو، نو پرابلم، نہ کرو قدر، نہ کرو، یہ ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی یہ دیکھتے تھے کہ فلاں شخص اسلام کے ساتھ کیسا ہے، میرے کس عمل کا اسلام کو کیا فائدہ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ بات ہو گئی۔ اگر یہ بات جو آپ کے سامنے رکھی ہے اسی کو سامنے لے لیں، تو ایک نبی کا صبر، ایک نبی کے دل میں عاجزی کا آنا اور اپنی ذات کو پیچھے کر دینا، اگر 1000 بندوں کو جہنم سے بچا لے تو کیا بری بات ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ ہاں، پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت عمر کے بارے میں بھی لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیوں ڈیفر کرتے تھے ہر بات میں اللہ کے نبی کے خلاف سمراجیے، کہ یہ دوسری طرف کیوں لیتے تھے۔ تو دیکھیے، یہ فطرت کا اصول ہے۔ بعض دفعہ آپ کے 4 بچے ہوتے ہیں، اس میں ایک بچہ آپ کی ہر بات پہ اوکے اوکے کرتا ہے اور دوسرا ہر بات پہ کیوں کراں کرتا ہے۔ بعض لوگ ایسے سوال کرنے لئے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں اور بعض سیدھے سادے ہوتے ہیں یا بھولے ہوتے ہیں یا بیوقوف بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو کسی کے ظاہری عمل کے ساتھ ہم کسی کو یہ نہیں کریں گے کہ اس طرح کی بات ہے۔ پھر ایک یہ بات ہے کہ چونکہ پیچھے آیت گزر گئی کہ استغفر لہم اولاد استغفر لہم، پھر بھی اللہ کے نبی نے یہ بات کر دی، ہاں پیچھے آیت گزری نا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں تو یہ آیت آئی تھی نا کہ سواؤن علیہ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اللہ کے نبی آپ ان کافروں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے۔ تو کیا اس حکم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانا چھوڑ دیا تھا؟ نہیں چھوڑا تھا نا۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ اس یہاں بھی وہی بات ہے، اللہ کا یہ کہنا کہ آپ 70 دفعہ بھی دعا مانگ لیں ان کے لیے میں نہیں قبول کروں گا، یہ منع کرنا نہیں تھا، بلکہ شدت کا احساس دلانا تھا کہ ان کو فائدہ نہیں ہونا لیکن آپ کو تو بہرحال اس سے فائدہ ہوگا۔ بہرحال اس میں اور بہت ساری باتیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول کے آگے پھر انہی منافقوں کی حالت کا تذکرہ کر دیا۔